بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو جو ہے دو خوشی کے موقع دیے ہیں کہ سال بھر میں دو عیدیں آتی ہیں. ایک عید جو ہے رمضان شریف کے بعد، جس کا نام عید الفطر ہے، اور ایک عید جو ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، جس کا نام عید الاضحیٰ ہے، جس کو عام طور پر جو ہے بقر عید ہم کہہ دیتے ہیں. اصل نام اس کا عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید. اور عید کے معنی اصل میں ہے خوشی کے، اور مومن کی خوشی جو ہے دو طرح ہوتی ہے. دنیا کے اعتبار سے تو جب بھی کسی کو نعمت مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو. اگر کسی کی جو ہے تجارت کے اندر بہت نفع ہو گیا تو وہ بھی خوش ہے، کسی کو جو ہے کوئی مال بہت سارا مل گیا تو اس پر اس کی خوشی ہے. بہرحال دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی کو مل جائے تو اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن مومن کی خوشی دو طرح کی ہوتی ہے. مومن کی اصل خوشی جو ہے آخرت کے اعتبار سے ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، وقتی ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے. بہت زیادہ عمر ہوئی تو 100 سال کی ہو گئی. اب تو عام طور پر 60-70 سے جو ہے آدمی رخصت ہی ہو جاتا ہے، اور جو ہے 50 کے بعد جو ہے خود ہی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے لے لے، کہ ایسے عوارض پیش آ جاتے ہیں. پہلے لوگ جو ہے خوب ماشاءاللہ اخیر عمر تک اچھے رہتے تھے، اب تو معلوم ہے سب کا حال. خیر، تو مومن کی اصل خوشی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی پر ہے. اگر آخرت میں کامیابی ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کی زندگی راحت ہی ہوگی، چاہے دنیا کے اندر کیسی ہی گزر جائے. اگر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے تو سبحان اللہ. اور شریعت نے اسی کا حکم دیا ہے کہ دونوں چیزیں مانگیں، ایک نہیں مانگیں. جو نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب نار سے، آخرت کے عذاب سے ہماری عبادت فرما. تو بہرحال ہمیں چونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور اصل رہنا ہمارا آخرت میں ہے، تو اگر ہمارا آخرت بن گئی تو کام ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، گناہ ان سے سرزد ہوتا ہی نہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو ہے کوئی دعویٰ نہیں کرتا. اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہم سب جو ہے اگر سفید کپڑے پہنیں اور کچھ بھی کام نہ کریں تو 2-4 دن کے بعد جو ہے اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جائے گی. جو ابھی صفائی ہے وہ صفائی بھی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خارجی اثر اس کو پر ضرور آئے گا. تو اسی طرح جو ہے ہمارے قلب کا حال بھی ہے، ہمارا ایمان کا حال بھی یہی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے کچھ نہ کچھ ہم سے کوتاہی ہوتی ہی رہتی ہے. اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ بس پوچھو ہی مت. اس لیے کہ آدمی برائی سے بچنے کی جگہ پر آ جائے وہاں بھی برائی آ جاتی ہے. مثلا مسجد ہے، مسجد الحمدللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں عبادت کی جگہ ہوتی ہے، یہاں کوئی شور شرابہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے بہت سے لوگ جو ہے موبائل فون ایسا رکھتے ہیں کہ جس کے اندر میوزک ہوتا ہے، اور یہ میوزک نماز مسجد میں بجتا ہے، ایسی نماز میں بجتا ہے جو فرض نماز ہے، سجدے کی حالت میں بجتا ہے. اب جو سجدہ ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ سے تو کہہ رہا سبحان اللہ، اے میرے پروردگار تو بڑا ہے، اور ادھر جو ہے اس کے کان آواز کی طرف جا رہے ہیں، تو غیر اختیاری طور پر بھی جو ہے برائی صادر ہو جاتی ہے. اب ایسا دور آ گیا ہے، اور اس کے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں لوگ پوچھتے ہیں جائز ناجائز، بھائی جائز ناجائز کو مت دیکھو، اصل تو یہ دیکھو اس کا نقصان کتنا ہے. اس نقصان کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم کسی اور جگہ جائیں گے، کورٹ میں جائیں گے یا بڑی جگہ جائیں گے، وہاں تو خیال رکھ کے جو ہے فون کی وہ بٹن کو دبا دیں گے، اور وہاں سب وہاں جو جائیں گے وہاں کبھی شور نہیں ہوگا. لیکن مسجد اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں تو کیا، بیت اللہ کے اندر بھی آپ جائیے، وہاں بھی دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ جائیے. اب تو وہاں تماشا ہی ہو گیا ہے کہ اب تو جا کر جو ہے صرف فوٹو ہو لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے کتنے ادب کے ساتھ وہاں جاتے تھے، اب آپ جائیے تو وہاں جو ہے کیا ادب کا نام ہی نہیں ہوتا ہے، شور شرابے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہمارا حال کتنا گرا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں جو ہے تنزلی پر ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے. تو اصل بات تو یہ ہے ہم خود ہی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ذلت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے. خیر یہ تو ضمناً یاد آ گیا، میں تو یہ ذکر کر رہا تھا کہ اصل مسلمان کی خوشی جو ہے اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی جو ہے ہمیشہ کی ہے، اس میں کامیابی ہو گئی تو سبحان اللہ. تو عید الفطر میں ایسا ہے، رمضان شریف کی 30 روزے جب کسی نے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، شب قدر میں قیام کیا، تو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو رمضان شریف میں سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، اب اس لیے خوشی خوشی وہ عید الفطر ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا، میری مغفرت ہو گئی، میری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اسی طرح عید الاضحیٰ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو وہ حرم شریف میں پہنچے ہوئے ہیں، حاجی لوگ ہیں، حجاج ہیں، عشاق ہیں، وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم تو غریب آدمی ہیں، یا یہ کہ ہم ایک مرتبہ جا چکے اب جا نہیں سکتے ہیں. تو بہت سے دنیا میں اکثر حصہ ایسا ہے جو حج کے لیے نہیں جاتا، حج میں جو جاتے ہیں وہ معلوم نہیں سارے لوگوں میں 2% ہوں گے یا 3% ہوں گے، باقی سارے لوگ تو اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. ہم والسول میں ہیں، ہمارے والسول سے اگر گئے ہوں گے تو 20-25 گئے ہوں گے، باقی اس کے علاوہ دوسرے ہزاروں کی تعداد میں تو والسول ہی میں ہیں. تو ظاہر بات ہے حج کے لیے تو بڑا وعدہ ہے کہ میدان عرفات میں جو بھی جائے گا تو الحمدللہ جو اس کے سارے گناہ چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے. لیکن جو یہاں رہ گئے ان کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں والوں کے لیے بھی جو ہے یہ 10 دن کے متعلق عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں یہ 10 دن کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، بتائیے. اور جو ہے اور ایک رات کی عبادت جو ہے شب قدر کے برابر، اور پھر جو ہے خاص کر کے یوم عرفہ کے متعلق حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر غور کیا جائے تو دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو پچھلے 1 سال کے، ایک حدیث میں السنہ کا لفظ ہے، تو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے، اور ایک میں السنہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے. پچھلے کا مطلب کیا، جتنے بھی ہو، یعنی جہاں سے آپ بالغ ہوئے ہیں اور وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ آپ کے صغائر ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. اور آئندہ کے لیے، اس میں بھی آئندہ کے لیے یہ کہتی ہیں کہ 1 سال کے، آئندہ کا مطلب یہ ہے آپ کی زندگی جب تک ہے، چاہے آپ 50 سال جئیں دوسرے بعد یا 10 سال جئیں، وہاں تک جتنے صغائر ہیں سارے معاف ہو جائیں گے. تو ظاہر بات کتنی فضیلت ہے، ہمارے لیے بھی یہ فضیلت ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے جب جو فقراء صحابہ تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ اغنیا جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے مالی حیثیت سے جو ہے مثلاً وہ فقراء زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو ہم زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح وہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت بھی کرتے ہیں، بہرحال مال ہے اس لیے مال صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو ہم کیسے خرچ کریں، ہم ان کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس حرص کے اوپر کہ ثواب کمانے کا کتنا شوق تھا، آخرت کی کتنی فکر تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم کہ آپ ان کو بتا دیجئے ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. کتنا آسان نسخہ ہے. اب ہم خود بھی سوچیں کہ اس کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہے. عام طور پر جو ہے ہم بھول ہی جاتے ہیں, باتوں میں ادھر ادھر میں لگ جاتے ہیں, تو چھوٹا سا نسخہ ہے, ثواب کتنا بڑا ہے, لیکن شیطان بھلا دیتا ہے, بھلا دیتا ہے, نہیں بھلا دیتا ہے, آپ خود سوچ لیجئے. تو ظاہر بات ہے جب صحابہ نے یہ عمل شروع کر دیا تو ان مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا, انہوں نے بھی پھر اس کو شروع کر دیا. تو صحابہ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر شکایت کی اور یہ عرض کیا کہ حضور ان کو پتہ چل گیا, وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ دو عید کی خوشی اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے ایسے اعمال دیے ہیں کہ ان اعمال کو اگر آدمی کر لے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور مغفرت ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہم سارے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, رات دن جو ہے ہم سے گناہ ہی سردد ہوتے ہیں. ہمیں نے ابھی بتایا کہ ہماری عبادات جو ہے وہ بھی بڑی ناقص ہے, بہت سے تو جو ہے فرائض تک بھی ادا نہیں کرتے, اور جن کو توفیق ہو جاتی ہے وہ کیسی توفیق ہوتی ہے انہیں کو معلوم ہے. ہم زندگی بھر سے نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز کے ابھی تک خشوع خضوع ہی پیدا نہیں ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی ہماری نماز تو ہے لیکن ہماری نماز جو ہے بالکل کھوکھلی ہے, خالی ہے, جیسی نماز ہماری ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. ظاہری طور پر تو ہم ادا کر لیتے ہیں فرائض, لیکن بہرحال جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی تو اب تک پیدا نہیں ہوئی, نہیں بنی. تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی اس کی فکر میں لگا رہے تو ایسی صورت میں جو ہے انشاءاللہ اس کی نیت کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور حقیقت یہی ہے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی فکر عطا فرمائی ہے. کل ہی ایک میں نے خبر پڑھی تھی, اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک میاں بیوی تھے انڈونیشیا کے اندر, جو ہے وہ کام بھی کیا کرتے تھے, صفا کا کام کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ صفا کا جو کام کرے گا اس کی تنخواہ بھی کتنی ہوگی, بہت قلیل مقدار میں ہوگی. لیکن انہوں نے جوانی میں ارادہ کر لیا ہمیں حج کرنا ہے, دیکھو پکا ارادہ کر لیا. وہ پیسے انہوں نے جمع کرنے شروع کیے, ایک ایک پینی ایک ایک پینی, 40 سال کے بعد ان کے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ وہ حج کو جا سکیں. وہ بیچارے پوری زندگی کی کمائی خرچ کر کے حج میں گئے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. دیکھو ہر سال میرے خیال سے وہ سال میں گنتے بھی ہوں گے کہ کتنے پیسے جمع ہوئے, پھر دوسرے سال گنتے ہوں گے کتنے ہوئے. تو میرے خیال سے ہر سال ان کی نیت تازہ ہوتی رہی کہ ہمیں تو حج کرنا ہی ہے, تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 حج کا بھی ثواب دیا ہو. اس لیے کہ اسے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, مؤمن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. تو ان کی نیت اگر خالص ہے, اور ظاہر بات ہے خالص ہی ہے, جب یہ تو جا کر بیچارے غریب لوگوں نے جو ہے اپنی قلیل آمدنی میں سے جو ہے اتنے پیسے جمع کیے اور جمع کر کے پھر حج کو گئے. تو حقیقت یہی ہے. لیکن یہاں الحمدللہ ہم لوگ کتنے خوشحال ہیں کہ اگر ہم حج کرنے کے لیے جانا چاہیں, ہم 1 سال یا 2 سال اپنے پیسے بچا لیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حج کو بھی عمرے کو بھی جا سکتے ہیں. بلکہ زمینہ نے ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی کہہ دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو کہا کرتا تھا, وہ تو مرحوم ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماویں, جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ پینا بند کر دیں, اور وہ سگریٹ کا جتنا خرچ ہے سال بھر کا وہ اگر حساب لگائے تو میرے خیال سے انشاءاللہ عمرے میں جانے کا خرچ جمع ہو جائے گا, اور 2 سال جمع کریں گے تو حج کے لیے بھی خرچ ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ جو سگریٹ پیتا ہے اور اس میں جو پیسے خرچ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بعد اتنے پیسے بھی جمع نہیں ہوتے ہیں, وہ حج کو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے یہ فضول خرچی کیوں کیا کرتا تھا, تو کیا جواب آپ کہیں گے؟ عام طور پر لوگ علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی سگریٹ پینا کیسا ہے, تو علماء بیچارے کہہ دیتے ہیں مکروہ ہے. لیکن یاد رہے صرف ایک ہی قول نہیں ہے, اس میں تینوں قول ہے. بعض علماء کہتے ہیں مکروہ تنزیہ ہے, بعض علماء کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے, اور بعض علماء تو کہتے ہیں بالکل حرام ہے. جو حرام کہتے ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. وہ ان کے دلائل یہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا لا تصرفوا, کہیں فضول خرچی مت کرو. اور ظاہر بات ہے کہ یہ فضول خرچی ہے, اس کا نفع کوئی بھی نہیں بتاتا. اگر آج تک آپ بتائیں گے کہ سگریٹ پینے سے, وہ خود پینے والا تو کہے گا کہ اس کے یہ فوائد ہیں, لیکن آج تک جو ہے کسی نے اس کے فوائد نہیں بیان کیے, بلکہ شاید اس کے باکس پر بھی لکھا رہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مضر ہے, بس اتنا لکھ دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کو بھی اپنی گاڑی چلانی ہوتی ہے, اپنی تجارت کرنی ہوتی ہے, اس لیے بیچتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال جو ہے حقیقت یہی ہے کہ آدمی ایسی خرافات سے بچے, آخرت کی فکر کرے, تو جو ہے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, اس کو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوئی ہو جائے گی, آخرت کی زندگی بھی. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مومن کو خوشی جو ہے 2 وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ 2 موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے, ایک تو عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور مغفرت سے بڑی کوئی بات نہیں. اسی وجہ سے شب قدر کے متعلق مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا مانگوں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلقین فرمایا؟ یہی تلقین فرمایا کہ اللہم مغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے. تو جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے سمجھیں کہ اس کا تو کام ہی بن گیا. اس لیے جو ہے نماز کے اندر بھی دو سجدے کے درمیان جو دعا ہے اس میں سب سے پہلا جملہ یہی ہے، اللہم ارحمنی واغفر لی، یا اللہ میرے پر رحم فرما، میری مغفرت فرما. جب نماز جب ختم ہوتی ہے، قائد اخیرہ جب پڑھتے ہیں، جب اخیر میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. تو مغفرت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اللہ میں نے نماز تو پڑھی لیکن تیرے دربار میں جیسی پیش کرنی چاہیے ویسی تو ہے ہی نہیں. یہ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ بے ادبی کا ایک پلندہ ہے، تو مجھے معافی کر دے اور اس کو قبول ہی فرما لے. تو حقیقت یہی ہے کہ مغفرت بہت بڑی دولت ہے. تو آدمی اس مغفرت اگر ہو جائے تو سمجھے کہ اس کا کام بن گیا. بہرحال یہ بقرعید جو ہے یہ خوشی کا موقع اس وجہ سے ہے. اور میں نے سورۃ کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. خاص طور سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جو یوں کہنا چاہیے یہ موحدین کے سب سے امام ہے. ابو الانبیاء ان کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے بے انتہا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. خود ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بڑی اونچی ہے. کلام پاک میں ایک نہیں کئی جگہ پر آپ ان کا تذکرہ ہے. ایک بات یہ بھی یاد رہے، جو امتحان اس کا لیا جاتا ہے جو ذہین ذکی اور اچھا ہو. عام طور پر ممتحن جو ہے جماعت میں جب دیکھتا ہے، مثلاً 30 لڑکوں کی جماعت ہے، اس میں دو چار جو بہت ہی ذہین ذکی ہوتے ہیں، باقی تو نارمل درمیانی قسم کے ہوتے ہیں. تو زیادہ سوالات اگر زبانی امتحان ہو تو ان لوگوں سے نہیں ہوتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، بلکہ ان سے ہوتا ہے جو بہت ہی ذہین ذکی ہوتے ہیں. بار بار ان سے سوال کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس فن کے اندر اس کو کتنی مہارت ہے، کتاب اس نے کتنی سمجھی ہے. یہ ممتحن کا تقاضا ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنوں خاص بندوں کو، جن بندوں کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، ان صلاحیت والے ہوئی اس کا امتحان لیتے ہیں، کمزور لوگوں کا امتحان نہیں لیتے ہیں. تو ان میں سب سے زیادہ نمایاں جو ہے جن کا نام کلام پاک کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے آزمایا، ہم نے ان کا امتحان لیا چند کلمات سے، چند باتوں سے. اب اس کی تفسیر موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں معلوم؟ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھلایا، گویا وہ اول نمبر پر کامیاب ہو گئے. یوں یہاں بھی جو آیتیں تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بیٹے حضرت اسماعیل جو ہے، ایسا نہیں ہوا کہ شادی ہوئی اور 25 سال کی عمر تھی اور 26 سال کے اندر جو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوا. ان کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جو ہے تقریباً 80 سال کی ہو گئی تھی. کتنے سال کی؟ 80 سال کی ہو گئی تھی. اور اس وقت تک جو ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے ایک لڑکے کو اپنا غلام طریقے پر بنا رکھا تھا. یہی حضرت حاجرہ جو ہے، مائی حاجرہ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ تو پھیلائیے، آپ مانگیے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. انبیاء علیہ السلام تو السلام کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے اور اپنی ضرورت کا تذکرہ تک نہیں کرتے. وہ اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. اگرچہ ہمیں تو حکم یہ ہے ہم اللہ کے سامنے ساری چیزوں کو پیش کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، کتنی چھوٹی بات ہے، اس کو بھی اللہ سے مانگو. تو ہم ضعیفوں کے لیے تو یہی حکم ہے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جو بھی اپنی ضرورت ہو اس ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں. لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے میرے سارے احوال سے واقف ہے، لہذا میں اس کے سامنے کیسے کس منہ سے یوں کہوں کہ اللہ میری اس ضرورت کو پورا فرما، میری اس تکلیف کو دور فرما. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کلام پاک میں خود موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ان کو امتحان کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ قرآن شریف میں دے دیا. وہ صرف جب بہت بیمار ہو گئے، بے انتہا بیمار ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کی وفادار بیوی کے. تو اس وقت بیوی کے کہنے اوپر صرف اللہ سے یہ درخواست کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، میرے اندر تکلیف آ چکی ہے، کیا تکلیف ہے اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور تو ارحم الراحمین ہے بس، وہ بھی شروع میں نہیں کہا بالکل اخیر میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری آزمائش کر لی، یہ سارے ان کا سارا مال بھی ختم ہو گیا، ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی، بیویاں بھی چلی گئی، اس لیے ایک بیوی رہی، بستی والے بھی ان سے ناراض ہو گئے، بستی سے باہر ہو گئے تھے، ایسی مجبوری حالت میں صرف مانگی اللہ سے تو اتنی ہی دعا مانگی، تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے بڑی اونچی ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو کیا کہنا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے امتحانات ہیں، جن امتحانات کا تذکرہ جو ہے کلام پاک کے اندر خود موجود ہے، کہ ابھی چھوٹا ہی بچہ تھا، کہ بہرحال یہ حکم ہوا کہ آپ اس بچے کو جو ہے وادی غیر ذی زرع کے اندر، ایسی وادی کے اندر کہ جہاں نہ گھاس پھوس ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ آبادی ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں جا کے ان کو چھوڑ دو، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے ان کو وہاں پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں پر چھوڑ دیا، جب چھوڑ کر واپس جانے لگے تو ایک مشکیزے کے اندر پانی تھا اور چند کھجوریں تھیں، اور آپ اونٹ پر سے جانے لگے، مائی حاجرہ پیچھے پیچھے ہونے لگی کہ آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو نہ کوئی آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ زندہ رہنے کی کوئی اسباب ہے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلتے رہے، وہ پیچھے چلتی رہی، پھر اخیر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے کہ حضرت حاضرہ بھی جانتی تھی کہ بغیر اللہ کے حکم کے ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، جب جواب دیا خالی کہ اللہ کا حکم ہے، تو ہماری حاضرہ نے بھی اس وقت کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرماوے، اذن لن یذعنا، اللہ تعالیٰ جب تو ہمیں برباد نہیں کریں گے، چنانچہ وہ وہیں رہی، اور اس کے بعد جو ہے کیا واقعات ہوئے وہ سب معلوم ہے آپ کو، کہ اس وقت جو ہے پانی ختم ہونے لگا، مائی حاضرہ جو ہے اپنے بچے کی اس کیفیت کو نہ دیکھ سکی، اور وہ جلدی جلدی جو ہے صفا پر دوڑتی گئی، وہاں جائے کہ ہاں سے کوئی پانی کا مل، کوئی آدمی مل جائے، کوئی پانی کی شکل مل جائے، کچھ نہیں ملا، پھر دوڑ کر واپس آئی، اپنے بچے کے پاس دیکھا، پھر اوپر مروہ پر چڑھی گئی، وہاں جائے، اس طرح 7 چکر لگائے، آج جو ان کی اس قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلا دیا کہ آج کتنے سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لاکھوں انسان جو ہے ان کی نقل کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، تو صفا مروہ کی صحیح کس بات کی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے میرے لیے ذبح کر دو، مختصر ذکر کر دیتا ہوں، تو بیٹے کا ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، ہاں آدمی اپنے آپ کو مار دے یہ آسان ہے، چنانچہ رات دن آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بہت سے کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو گولی مار کے یا معلوم نہیں کیا کیا ختم کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کوئی باپ نے اپنے بیٹے کو محبت کے باوجود جو ہے اس کو مار جان ڈالا ہو، ایسا نہیں سنیں گے، اور یہ کتنا مشکل کام ہے، ہاں کوئی آدمی غصے میں کچھ کر بیٹھے وہ تو الگ بات ہے، یا کوئی زندگی سے تنگ آ جائے، جیسے مثلاً کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے اور اس کے بعد خود بھی مر جائے، بچوں کو مار دے، اس طرح کی باتیں تو پیش آتی ہیں، لیکن کوئی خوشحال آدمی ہو اور اپنے بچے سے پوری محبت بھی ہو، اور بچہ بھی اتنی تمناؤں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہو، اور وہ بچہ بھی سیانہ اب ہو گیا ہو، کیا اس کے اوپر چھری چلانا آسان ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے جو اس پر بھی تیار ہو گئے اور چھری چلانی بھی شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان لینا مقصود تھا، جہاں اتنا کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے فدیے میں ان کے بدلے کے اندر جو ہے ایک دمبا پیش کر دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھری اس پر چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا، تو حقیقت یہی ہے کہ قربانی اسی کی چیز ہے، ہر آدمی اپنے نفس کو قربان کر دے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دے، میرا خدا کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، چاہے اپنا نفس کچھ بھی کہتا ہوں، ہمارا نفس کہتا ہے ہم مزے سے سو جاؤ، فجر کی نماز مت پڑھو، لیکن نہیں، دل چاہے کتنا ہی کہے، نفس کتنا بھی کہے کہ آرام کرو، لیکن اللہ کا حکم ہے، لہذا میں ضرور جو ہے نکلوں گا، کسی کے پاس پیسے ہیں ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اور میرے پاس آ جائے، 99 کے پھیر میں ہر ایک آدمی گھومتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، وہ آدمی فوراً اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ ہے قربانی، تو حقیقت یہی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سارے حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور جتنے مناہی ہیں جن منکرات سے جن گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، خاص طور سے ہمارے فلسطین کے جو مومن مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم فرمائے، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذلت کو عزت سے بدل دے، ہماری پستی کو بلندی سے بدل دے، ہمارے اختلاف کو اتفاق اور اتحاد سے بدل دے، ہماری تنزلی کو اللہ تعالیٰ ترقی سے اللہ تعالیٰ بدل دے، ہمارے ادبار کو اللہ تعالیٰ اقبال سے بدل دے۔ میں ہی دعا پر جو ہے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سارے عمل کو قبول فرمائے۔ آپ کو ایک درخواست ہے کہ صفیں درست کر لیجئے تاکہ پیچھے لوگ جو آ رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی جگہ مل جائے، کھڑے ہو کر جو ہے واپس بیٹھ جائیں، ہر صف والے جو ہے پہلے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے جگہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو بلا لیں، جگہوں کو پر کر لیں۔ اب آپ تشریف رکھیں جی، میرے خیال سے بیٹھ جائیے تاکہ ذرا لوگ آنے والے ہوں تو آ بھی جائیں ایک دو منٹ میں۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ بیٹھ کے تکبیر ضرور پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، فسبحان اللہ بکرتا واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک بات ویسے ہی ذکر کر دیتا ہوں، الحمدللہ ان ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھنا جو ہے ایک مرتبہ تو واجب ہے سب کے اوپر، لیکن ایک مرتبہ سے زائد پڑھنا منع نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ پڑھ کے پھر خاموشی ہو جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہی نہیں، بلکہ یہ تکبیر بار بار پڑھتے ہی رہنا چاہیے، دن میں بھی چلتے پھرتے آتے جاتے، خاص کر کے پورے 10 دن میں جو ہے اس تکبیر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے امام صاحب نے ابھی سلام پورا پھیرا بھی نہیں، کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم پہل کر دیں، تو وہ جلدی سے تو اتنی جلدی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب جب سلام پھیر دیں اطمینان سے پھر اس کے بعد آہستہ سے جو ہے تکبیر شروع کریں، اور بہت چلا کر کرنے بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے آواز سے کہ جو نارمل آواز ہو۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی، اسی زمانے میں میں وہاں گیا تھا ملیشیا، ملیشیا کے اندر عام طور پر شافی المسلک کے لوگ ہیں اور شافی مذہب میں جو ہے آمین زور سے بولا جاتا ہے، تو وہاں جب میں گیا تو وہاں ان کا منظر بڑا مجھے پسند آیا، بہت ہی دلکش منظر تھا۔ وہ یہ کہ امام صاحب جب پتہ والا دولین تو سارے لوگ پہلے بالکل خاموش ہوتے ہیں ذرا سے چند 2-3 سیکنڈ کے لیے، پھر آہستہ سے سارے ایک حساب ہوتے ہیں آمین، تو اتنا اچھا لگتا ہے پرسکون آواز۔ تو اسی طرح جو ہے تکبیر ضرور پڑھیں، لیکن اتنا چلا کر بھی نہ پڑھیں کہ جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا چلا رہے ہیں، اور بالکل آہستہ بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پوری مسجد جب بری ہوگی اور ایک ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیسی سریلی آواز بھی ہوگی اور اس کے اندر کشش بھی ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے درمیانی آواز سے پڑھا جائے، اتنے زور سے بھی نہ پڑھا جائے کہ جس پہ جو خود کو بھی تکلیف ہو دوسروں کو بھی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے سارے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا طریقہ تو معلوم ہی ہے، پہلے امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے، ہم سب بھی اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، مہنا ہی چاہیے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا میں بھی جو ہے ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو بچپن سے جو ہے ثنا سبحانک اللہم یاد کیا تو ایسا پڑھتے ہیں، وہ تو اس دعا کا نام ہے، جیسے الحمد شریف کا نام سورہ فاتحہ ہے تو ایسا نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین، تو اسی طرح یہاں بھی ایسا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں، ایک تکبیر ہوگی، پھر دوسری تکبیر ہوگی، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ دیں، امام صاحب قرات کریں گے، دوسری رکعت کے اندر جو ہے امام صاحب پہلے قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد اسی طرح اللہ اکبر بولیں گے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر بولیں، پہلی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی۔ پھر جب چوتھی تکبیر کہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چوتھی تکبیر جب کہیں گے تو آپ بھی تکبیر کہہ کر رکو میں جائیے، اس طرح انشاءاللہ نماز پوری ہو جائے گی۔ ناصر بھائی بتائیے، لوگ آ گئے ہیں، وقت ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے، صفحہ درست فرما لیجیے۔
اللہ اکبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله والصلاة أيها النبي ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أنت السلام السلام تبارك على الجلال والإكرام توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين معنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالهدى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم باقية كواكب الطوالين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار. واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وقنا وإياك من المصيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، قد علمتم أن الله تعالى أعطى المسلمين اليومين للعيد، شرفهما الله جل وعلا وفضلهما، منهما عيد الأضحى. أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بعيد الأضحى، جعل الله لهذه الأمة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صدق إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام الرؤيا التي رآها في ولده إسماعيل عليه السلام، وفداه عز وجل بذبح عظيم، وجعل الذبح سنة من بعده إلى يوم الدين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. وسنة إبراهيم عليه السلام هي التسليم والاستسلام لأوامر الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فاتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحافظوا على وحدة المسلمين واتحادهم وتضامنهم فيما بينهم تحت راية الإسلام. فإن هذا الدين دين الله، وهو في الحقيقة ثابت وله جذور ضاربة في الأعماق. واعتصموا بحبل الله المتين، وتمسكوا بالشريعة الإسلامية،
فإنها شريعة سمحة بيضاء، شريعة الله الغراء، ليلها ونهارها سواء، ولا تنحرفوا عن جادة الهداية النبوية والرسالة السماوية حتى تقوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فاقبلوا الحق ولا تردوه، فإنه من الكبر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وبطر الحق هو رد الحق، يشتغل بعض المسلمين في تجريح العلماء وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم، فهو عمل محرم. فإذا كان لا يجوز لإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالما، فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ واعلموا أنه إذا جرح العالم فيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق، فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم. فأقول ثانيا: اقبلوا الحق ولا تردوه. يجب علينا أن نفهم الشريعة الإسلامية فهما صحيحا، ونصبغ أنفسنا في صبغة الله. قال الله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أسأل الله تعالى أن يرشدنا إلى الحق، ويهدينا إلى سواء الصراط، ويشفينا من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا. آمين يا ذا الجلال والإكرام، ولك الحمد أولا وآخرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا مخبرًا وآمرًا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك، وصل على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحاب نبيك المتقين وآله الطيبين وتابعيه إلى يوم الدين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر العشرة المبشرة، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وعميه وسبطيه رضي الله عنهم، وعن سائر الصحابة أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونقِّنا من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس. يا مالك الملك والرقاب، ظلمنا أنفسنا وندمنا، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل سائر المسلمين مأمونين في أوطانهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى، وأعِذهم من نزغات الشيطان والهوى، وطهِّر قلوبهم من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء. اللهم ألِّف بين قلوبهم، واجمع شملهم، واجعلهم معتصمين بحبلك المتين، واجعلهم كأنهم بنيان مرصوص. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل حين ومكان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.